الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ حصہ پورا ہو گیا اور اب آدھے سے بھی کچھ ایام باقی ہیں، کم ایام باقی ہیں. اللہ جل جلالہ نے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اپنی طرف رجوع کرنے اور جیسی بھی ہم سے بن پڑی عبادت کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام دنوں میں ہم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو دنیا کے کاروبار میں لگنے کی اللہ تعالی نے اجازت دی تھی اس اجازت کو استعمال کرتے ہوئے اسی میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی عبادتوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کچھ خاص دنوں میں، کچھ خاص مہینوں میں، جن میں رمضان مبارک کا مہینہ سر فہرست ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ فرمانے کی لیے اس کے بڑے فضائل رکھ دیے ہیں. تو روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب نفلی عبادتیں اس میں کرنے کی توفیق بھی الحمدللہ مل جاتی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ مومن کی تو صبح شام کے، صبح سے لے کر شام تک کی ہر نقل و حرکت ہی عبادت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح طرز عمل اختیار عطا فرمائے، تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے سارے کام ہی عبادت ہیں. کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، ملنا بھی عبادت، جلنا بھی عبادت. کہ جب کوئی آدمی دنیا کا کوئی کام بھی کرے، اگر نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو، دو چیزیں شرط ہیں، نیت کا صحیح ہونا اور طریقے کا صحیح ہونا، یہ دو چیزیں ہیں تو وہ سب عبادت بن جاتی. ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صدقے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، صدقہ کرنے کی، اور یہ فرما رہے تھے کہ جتنا بھی صدقہ تھوڑا بھی کرے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اس ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ، اگر کسی کے پاس ہو ہی نہیں، صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تصنع لی اخرق، ایک غیر ہنر مند اناڑی آدمی آئے، اس اناڑی آدمی کو کوئی، اس کے لیے کوئی کام کر دو اس کا، جو اس کو خود نہیں کرنا، خود کرنا نہیں آ رہا، تم اس کا کام کر دو. تصنع لی اخرق، یہ بھی صدقہ. انہیں پوچھا یا رسول اللہ، یہ بھی جس کو میسر نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، نہ پیسے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، نہ کوئی اور چیز صدقہ کرنے کی ہے، اور کوئی ہنر بھی نہیں آتا کہ کسی دوسرے کو سکھا دے یا دوسرے کا کام کر دے، وہ بھی نہیں آتا، پھر کیا کرے وہ؟ تو فرمایا یکف الناس عن الشر، بس اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے، یہ بھی صدقہ ہے. کیا مانا؟ کہ اس بات کی کوشش کر لے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے مجھ سے، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کر لے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت وجودی بھی ہوتی ہے، عدمی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی عمل کرنا یہ بھی عبادت، اور شر سے محفوظ کر دینا اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت، یہ بھی صدقہ ہے. تو مومن کی تو ہر نقل و حرکت اگر وہ صحیح نیت سے ہو تو وہ بھی عبادت ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا موجب ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے. کھاؤ تو نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے کھاؤ، پیو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں پیو، سو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سو، اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے سو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیند عطا فرمائی ہے نفس بدن کو آرام دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ من آیات ہی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، تو یہ سب آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان آیات کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب عبادت ہو جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مومن کی ہر چیز عبادت ہے، ہر نقل و حرکت عبادت ہے، جو کرے بھی وہ عبادت، جو نہ کرے وہ بھی عبادت، یکف الناس عن الشر، یعنی لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نیت رکھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی عبادت. تو جب ہر چیز عبادت ہے تو پھر یہ الگ الگ عبادتوں کی کیا ضرورت؟ نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ وغیرہ. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو براہ راست عبادت ہے، بلا واسطہ، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کا کوئی اور مقصد بجز بندگی کے نہیں، بندگی کے سوا کوئی کسی اور کام کے لیے نہیں ہے. اب یہ نماز ہے مثلا، تو یہ وضع ہی ہوئی ہے عبادت کے لیے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اس کا کوئی اور کام نہیں، بس یہ بندگی ہے اور کچھ نہیں، یہ براہ راست عبادت ہے. اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو وضع تو نہیں ہوئی عبادت کے لیے لیکن تم نے اپنی حسن نیت سے بندہ اس کو عبادت بنا دیا. اب کھانا پینا سونا جاگنا یہ وضع تو نہیں ہوئے تھے عبادت کے لیے, یعنی یہ اصل جو ان کا کام ہے وہ عبادت نہیں ہے, اپنے دنیاوی مقاصد پورے کرنے ہیں, لیکن اچھی نیت کر کے وہ عبادت بن جاتے ہیں. تو وہ بلا واسطہ نہیں ہے, بل واسطہ ہے عبادت. تو ایک یہ جو عبادتیں ہیں بلا واسطہ, جیسے نماز, جیسے روزہ, جیسے حج, جیسے زکوٰۃ, جیسے تلاوت, جیسے ذکر, یہ بلا واسطہ براہ راست عبادت ہیں, جس کو اس طرح میں کہا جاتا ہے عبادت لعینہا, اپنی ذات میں عبادت ہے. تو اصل عبادت جو مقصود تھی وہ تو یہ تھی, یعنی جو بلا واسطہ براہ راست عبادت ہے وہ ہے مقصود, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری چیزوں کو بھی بلا واسطہ بل واسطہ عبادت بنا دیا. اچھی نیت کرو گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ. تو یہ زمانہ جو ہے رمضان المبارک کا, یہ دونوں قسم کی عبادتوں کا مجموعہ ہے, لیکن زور اس میں بلا واسطہ عبادتوں کی طرف ہے کہ توجہ اس طرف بنو کرو کہ یہ وہ عبادتیں زیادہ سے زیادہ انجام پائیں ان میں. کیوں؟ مقصود ہے بندے کو قریب لانا. بندہ دور بھاگا جا رہا ہے, اس کو اپنے سے قریب لانا مقصود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ نفلی عبادتیں کرتا ہے کثرت سے تو قرب اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے نوافل کے ذریعے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا اعضا بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا پھرتا ہے, یعنی اس کے ہر نقل و حرکت جو ہے وہ میرے ساتھ تعلق سے بھری ہوئی ہوتی ہے. دیکھے گا تو اللہ کے لیے دیکھے گا, سنے گا تو اللہ کے لیے سنے گا, بولے گا تو اللہ کے لیے بولے گا. جو نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. یہ بات حاصل ہوتی ہے تقرب یا نوافل سے, تب تقرب بن نوافل سے, نوافل کی کثرت سے, جس کا حاصل کیا نکلا کہ بلا واسطہ عبادتیں ہیں وہ زیادہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں بل واسطہ عبادتوں کا بھی سلسلہ تمہارا بن جائے گا کہ تمہاری آنکھ بھی جو دیکھ رہی ہوگی کسی چیز کو تو وہ بھی عبادت ہوگی, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تم جب کوئی چیز سن رہے ہوگے تو وہ بھی عبادت ہو رہا ہوگا کیونکہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور جب کچھ بول رہے ہوگے وہ بھی عبادت ہوگا کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو یہ بلا واسطہ عبادتوں کا زمانہ ہے, بلا واسطہ عبادتوں کا زمانہ ہے تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہر وقت ذہن اور دل اور دماغ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہے, جو کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے, اس کی خوشنودی کی نیت سے کرے, اور اس کے نتیجے میں اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا لے. اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا سونا, اس کا جاگنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, یہ سب عبادت بن جائے. کیوں عبادت, کس طرح عبادت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے, اس کی فکر ہے, اس کی رضا جوئی کی تڑپ ہے, اس میں جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. یہ مشق کرانی مقصود ہے رمضان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو کچھ بن پڑ گیا رمضان میں جو کچھ عبادتوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ کرنے کی توفیق ہو ہی جاتی ہے اس رمضان میں. تو جو کرنے کی توفیق ہو گئی اس پر شکر ادا کرو. بعض مرتبہ شیطان بھی بہکاتا ہے اور جو ہے دل میں بھی بعض اوقات خیال آتا ہے کہ جب عبادت کوئی کرتے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے نفلیں ہوں چاہے تراویح ہو چاہے تلاوت ہو چاہے ذکر ہو تو دماغ میں یہ بات رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے کہ یہ تو ہم کچھ صحیح معنی میں جیسی کرنی چاہیے تھی کر نہیں پائے. کوئی ہوگا مسلمان ایسا جو یہ سوچتا ہو کہ میں نے جو عبادت کا حق ادا کر دیا, جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہی کی, حق ادا کر دیا. کوئی ہے کہ جس کو یہ خیال ہوتا ہو میں نے حق ادا کر دیا؟ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو رہا ہے اللہ بچائے, وہ تو بڑی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے. ارے کہاں اللہ جل جلالہ کی عبادت کہاں کہاں کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اس واسطے دل میں یہ دغدغا بھی رہتا ہے کہ بھائی جو کر رہے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں ہے, اور یہ جو فضیلتیں وارد ہو رہی ہیں تو وہ تو کوئی اچھے طریقے سے عبادت کی ہوتی, کوئی ڈھنگ سے کی ہوتی, خشوع کے ساتھ کی ہوتی, خضوع کے ساتھ کی ہوتی, توجہ کے ساتھ کی جائے ہوتی تو یہ فضیلتیں بھی حاصل ہوتی. ہم سے تو ایسے ہی بس ایسے ہی محض ایک ظاہری انداز کی عمل ہو رہا ہے. روزہ ضرور رکھا لیکن روزے کے اندر جو اللہ تعالی کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا وہ پورا نہیں ہوا. تراویح پڑھی لیکن تراویح میں رکعتیں ہی گنتے رہے کہ کتنی ہو گئی اور کتنی باقی ہیں. اس میں جو ہے جو جس طرف خشوع خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے تھی, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے تھے تو ذرا قرآن شریف ڈھنگ سے سنتے, اس کی طرف دھیان کرتے, کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا. یہ تو کچھ ہوا نہیں, بس یہی گنتے رہے کہ بھائی اب چار ہو گئی, اب چھ ہو گئی, اب آٹھ ہو گئی, اب اتنی باقی رہ گئی. تو یہ کیا عبادت ہوئی؟ اور اگر تلاوت ہوئی تو تلاوت بھی وقت اٹھ بھاگے چلے جا رہے ہیں اور نہ تدبر ہے نہ تفکر ہے نہ کچھ ہے اس طرح. تو کیا آدمی کو یہ سب سوچتا ہے تو بعض اوقات دل میں یہ مایوسی ہونے لگتی ہے کہ بھائی یہ جو فضیلتیں وارد ہوئی تھیں اور جن کے بارے میں احادیث سنتے آئے تھے وہ تو کچھ ہوا نہیں, تو کچھ مایوسی طاری ہونے لگتی ہے. تو خوب سمجھ لیجئے, ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے, تعارف بھی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو, یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جیسی کیسی بھی توفیق ہو رہی ہے پہلے اس پر شکر تو ادا کر لو. ارے کتنے ہیں جن کو اس کی بھی نہیں ہو رہی توفیق, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرما دی اس پر پہلے شکر تو ادا کر لو. اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی. اور جہاں تک کوتاہی کا تعلق ہے تو کوتاہی تو ہوگی, یہ بندہ جو سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں گھرا ہوا تو اس سے کوئی کمال کی توقع, کیونکہ کمال کی عبادت وہ انجام دے لے گا, کوتاہیاں تو ہوں گی. علم یعنی کوتاہی کو کا علاج، آسان علاج بتا دیا ہے کہ استغفار کر لیا کرو، یا اللہ یہ کہہ دیا کرو کہ کچھ بند تو پڑا نہیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ اس کو معاف کر دیجئے. تو جب دو کام کرو گے، ایک شکر اور ایک استغفار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی اللہ کی یہاں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. دیکھو یہ عبادت جو ہے، جو بھی ہم پڑھ کرتے ہیں، نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات ہو، یہ کچھ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ حقیقت میں تو اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو کچھ بھی نہیں. کچھ کیا، اس کا لاکھواں کروڑواں اربواں بدمواں حصہ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان، اس کی عظمت و جلال، اس کے انعامات کے اعتبار سے دیکھو تو کتنا ہی بن سنور کے عبادت کر لو، کتنے خوشو کے ساتھ کر لو، لیکن اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو کچھ بھی نہیں. لہذا یہ عبادتیں جو ہیں در حقیقت یہ وہ چیز ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں علامتی، عربی میں اس کو کہتے ہیں رمزی، کہ جیسے کسی کو آپ کسی کی خدمت کا اعتراف کرنے کے طور پر اس کو کوئی ہدیہ دیں، تو وہ اس کی خدمت کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن ایک علامتی ہدیہ ہوتا ہے، ایک علامتی چیز ہے، رمزی چیز ہے. تو وہ علامتی کس بات کی؟ بس بھائی حقیقت تو ہم آپ کی خدمت کا جو حق تھا وہ تو ہم ادا کر نہیں سکتے، لیکن محض ایک اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہمیں آپ کی اس خدمت کا اعتراف ہے، تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں. علامتی ہے، یہ رمزی ٹوکن قسم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ دنیا بھر میں چلتا ہے یہ حساب کتاب، ٹوکن کا علامتی ہے. تو یہ ساری عبادتیں بھی جو ہے یہ علامتی ہے، یعنی بس اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے خالق ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ کی انعامات ہیں، تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کے طور پر عبادت کرتا ہوں. باقی جہاں تک آپ کی عظمت و جلال کا حق ہے، جہاں تک آپ کے کمال کا حق ہے، جہاں تک آپ کے انعامات کا حق ہے، اس کا تو کوئی کروڑواں پدمواں حصہ بھی میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک علامتی طور پر عبادت ہو رہی ہے. تو یہ سب علامتی چیزیں ہیں. ہمارے حضرت کی ملبت قدر صلی اللہ تعالی سرہ نے اپنے مواعظ میں فرمایا کہ جیسے پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، تو بادشاہوں کے بھی مزاج عجیب غریب قسم کے ہوتے تھے، جس کو چاہ نواز دیا، جس کو چاہ سزا دے دی. تو ان کے پاس جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، کوئی آدمی کوئی تحفہ لے کے آیا ان کے پاس، تو اب ظاہر ہے بادشاہ کے پاس سبھی کچھ ہے، اوتیت من کل شیء، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. اب کوئی اس کو ہدیہ دے گا تو کیا دے گا، اس کی ملکیت میں کیا اضافہ کرے گا، اس کی کیا لذت میں اضافہ کرے گا، کیا اس کی راحت میں اضافہ کرے گا. تو جو کچھ دے رہا ہے وہ محض علامتی ہوتا تھا. تو بادشاہ سلامت کے بعد جب ہدیہ پیش کیا تو بادشاہ اس کی قبولیت کے لیے بس ہاتھ رکھ دیتا، اس پر ہاتھ رکھ کے واپس کر دیتا اس کو، کیونکہ اس کو ضرورت تو ہے نہیں. کوئی اگر کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آیا، اسے ہزار درجے بہتر کھانے کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. کوئی پیسے لے کے آیا، اسے زیادہ ہزار گنا پیسے موجود ہیں. کوئی کپڑا لے کے آیا، ہزار درجے اچھے درجے کپڑے موجود ہیں. کیا لائے گا؟ تو بس اس کی قبولیت یہ کہ اس کو ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا تو بس قبول ہو گیا، پھر واپس ہی دے دیا. تو یہ علامتی ہدیہ ہوتا تھا اور علامتی اعزاز ہوتا تھا. تو یہ ساری عبادتیں جو ہے نا جتنی بھی ہم کرتے پھرتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ علامتی عبادتیں ہیں کہ اس کے شایع نشان جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جو کچھ ہو گئی وہ علامتی ہو گئی. اب وہ علامتی کے اندر کچھ، کبھی کوئی علامتی کچھ زیادہ ہو گئی، کبھی اس کو مختصر کر دیا، کبھی زیادہ کر دیا، لیکن ہیں سب علامتی. جب علامتی ہیں تو ہمارے پاس تو اس کے سوا کہنے کچھ اور ہے نہیں بارگاہ الہی میں، یا اللہ جینا کا ببضاعت مزجات، ہمارے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے. جینا کا ببضاعت مزجات، یا اللہ یہ کھوٹا سامان ہم لے کے آئے ہیں، فاؤفی لنا الکیل وتصدق علینا، تو آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں اور پھر اور زیادہ ہمیں صدقہ بھی دیں. تو بھائی اس لیے جو کچھ توفیق ہو رہی ہے، جس درجے میں ہو رہی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب عبادت انجام دے رہے ہو تو نگاہ اپنی عبادت کی طرف نہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بلکہ نگاہ اس کی توفیق کے اوپر ہو کہ اللہ آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اللہم لولا انت ما ہدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا ولا ضحینا، ان کی توفیق کی طرف ہو نگاہ، اور توفیق کے ساتھ اسی کی توفیق اور اس کے کرم پر بھی ہو، توفیق پر بھی اور کرم پر بھی، کہ ہماری اس بالکل علامتی چیز کو کیسا نواز رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی روزہ رکھ لے گا مغفرت، جو تراوی پڑھ لے گا مغفرت. تو جب تراوی پڑھ رہے ہو، جب روزہ رکھ رہے ہو، تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرو، دوسرے اس کے کرم سے امید رکھو، اور یہ تصور کرو کہ اس نے اپنے کرم سے اس عبادت پر جو اجر مرتب فرمایا ہے وہ مرتب ہو رہا ہے. جب روزہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، جب تراویح میں کھڑا ہوں تو انشاءاللہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور یہ کیا فرما دیا؟ احتسابا، کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ. احتساب کے کیا معنی؟ طلب ثواب، ثواب طلب کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ جب روزہ رکھ رہے ہو تو اس وقت ثواب کے طلب کی نیت ہو دل میں، اور نیت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھو کہ یہ میرے لیے مغفرت کا سبب ہو رہا ہے. اور یہ فرما دیا ہے انہوں نے، اپنے فضل و کرم سے فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے بندہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اپنے شایع نشان دوں گا، بندہ تو میرے شایع نشان کر نہیں سکتا، بندہ تو میرے شایع نشان کر نہیں سکتا، لیکن میں اپنے شایع نشان دے سکتا ہوں. تو الصوم لی، اس نے میرے لیے رکھا تھا اگرچہ میرے شایع نشان نہیں تھا، لیکن میں دوں گا اپنے شایان شان دوں گا وَأَنْ أَجْزِبِهِ. تو جب روزہ رکھ رہے ہو تو نیت یہ کرو، تصور یہ کرو کہ میرا مولا اپنے شایان شان مجھے نوازے گا، نواز رہا ہے اور نوازے گا، اور اس پر اجر مرتب ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق پر شکر اور اس کے انعام، اس کے کرم کی امید کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے تراویح کے اندر کھڑے بھی ہو، تھکن بھی ہو رہی ہے کچھ، لیکن یہ تو سوچو میں علامتی طور پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے توفیق دے دی. یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کر لیتا، یہ بھی نہ ہوتا بلا بودے اگر ای ہم نہ بودے، یہ بھی نہ ہوتا تو کیسی بری مصیبت کی بات تھی، اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا. چلو جس طرح خوشی سے ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا، جو اللہ کے شایان شان ہوتی وہ نہیں ہو رہی، لیکن اس نے توفیق تو دے دی. جب توفیق دے دی تو امید بھی پوری رکھو کہ وہ نوازے گا بھی وہی انشاءاللہ، جس ثواب کا اس نے اس عمل پر وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. امید رکھو بلکہ یقین رکھو کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھوں یا اس کے کرم کو دیکھوں، اس کے کرم کی طرف نگاہ کروں کہ وہ کیسا دینے والا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ میرے شایان شان کر نہیں سکتا، میں اپنے شایان شان دوں گا، وہ کیا محروم کر دے گا، ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو پوری امید رکھو انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے. اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہونی ہیں، ہوتی ہیں، تو اسی ذات نے اپنے کرم سے یہ بھی فرما دیا کہ جب کوتاہی کا تصور آئے استغفار کر لو، مانگ لو، اے اللہ مجھ سے نہیں بن پڑا، جو آپ کے شایان شان تھا میں سے بن نہیں پڑا، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. معاف کر دیجئے، معاف کرنے کا کیا معنی؟ عبادت میں معاف کرنے کا کیا معنی؟ کہ عبادت کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اس کے نقص کو معاف کر دیجئے، اور اس نقص کو اور کوتاہی کو معاف کرنے کے نتیجے میں وہ عبادت جو ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ پکی ہو گئی، صحیح ہو گئی، آپ اس کو صحیح کر دیجئے. تو پکی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جیسی ہم سے کہا تھا ویسی کر دی اللہ، میں نے ہم سے تو نہیں ہوئے تھے مگر انہوں نے کر دی اپنے فضل و کرم، استغفار کے ذریعے وہ کر دی. تو جو بن پڑ رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو قدر کرو، اس کی توفیق پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ تعالی نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی پوری امید رکھو، اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے جاؤ. یہ دو کام کر لیے، شکر اور استغفار، شکر اور استغفار، تو بس انشاءاللہ وہ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیں گے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو سارے قرآن کریم کا خلاصہ کہا گیا ہے، کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. اگر اس کا سورہ فاتحہ کا تجزیہ کرو تو تین آیتیں ہیں. پہلی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ شکر ہے، حمد ہے اور شکر ہے. باقی جو آیتیں ہیں وہ ساری دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا تو پوری سورہ فاتحہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شکر اور ایک دعا. ساری سورہ فاتحہ کیا مانا؟ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہوا، شکر اور دعا. اور یہ شکر اور دعا ایسی چیز ہے کہ ہر نماز میں دہروا رہے ہیں لمحہ. جب بھی رکعت کوئی شروع کرو، پڑھو یہ سورہ فاتحہ، شکر کرو اور دعا کرو، شکر کرو اور دعا کرو، شکر کرو اور دعا کرو، ہر نماز ہر رکعت. لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. تو ہر نماز میں نہیں نہیں ہر رکعت میں اس کا اعادہ کرا رہے ہیں لمحہ. نماز ختم ہو گئی تو نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان میں بھی سورہ فاتحہ پھر پڑھو. ساری نماز پڑھی، چار رکعت میں پڑھتے چلے گئے سورہ فاتحہ، لیکن اب نماز ختم ہو گئی پھر پڑھو سورہ فاتحہ. یہ بار 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 جو ہم سے کروایا جا رہا ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بندے کو صحیح راستے پر رکھنے کا نسخہ کیمیا یہ دو چیزیں ہیں، شکر اور دعا. جو حاصل ہے اس پر شکر، جو کوتاہیاں ہوں اس پر استغفار، آئندہ کے لیے دعا، یا اللہ آئندہ مجھے صحیح راستے کی توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کی توفیق دے. تو بھائی رمضان کی ان ساعتوں میں جو کچھ بن پڑے اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق عطا فرما دی، اور اس پر جن ثوابوں کا وعدہ ہے ان ثوابوں کا تصور کر لو، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو سب قبول ہے انشاءاللہ. حضرت حکیم الامت قدس صلی اللہ تعالی سرہ نے حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ جب ایک عبادت انجام دینے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے، سمجھو پہلی قبول ہو گئی، اس واسطے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو دوبارہ توفیق نہ دیتے، دوبارہ توفیق عطا فرمائی تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلی قبول ہو گئی. قبول ہو گئی تو تمہارا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے، تم نے کوئی بہت اعلی درجے کی عبادت انجام دے لی تھی جس کی وجہ سے قبول ہو گئی. ارے قبول اس لیے ہو گئی کہ ان کا کرم ہو گیا، انہوں نے اس ٹوٹی پھوٹی کچی پکی کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیا، یہ ان کا کرم ہے. تو اس کی وجہ سے کبھی ناز پیدا ہو جائے تمہارے اندر، کبھی یہ ہو جائے میں نے بڑا تیر مار لیا، تیر ویر کچھ نہیں مارا، تم تو ویسے ہی ہو جیسے تھے اور عبادت بھی تمہاری ویسی ہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے فضل و کرم سے جب ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق مل گئی، سمجھو پہلی قبول ہو گئی. کیونکہ اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوبارہ در پر آنے کی اجازت نہ ہوتی، اگر قبول نہ ہوتی تو دوبارہ دروازے پر آنے کی اجازت نہ ہوتی، دوبارہ مل گئی تو انشاءاللہ قبول ہو گئی. تو بھائی اس تصور سے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ علامتی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اور جتنا ہو رہا ہے وہ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کی توفیق پر شکر ادا کرتے ہیں، اس کے کرم سے امید رکھتے ہیں کہ قبول فرمائے، اس کے کرم سے امید رکھتے ہیں کہ جو ثواب اس نے اس میں ان عبادتوں میں رکھا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آتا، ہمارے استحقاق کی بنیاد پر نہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مستحق ہیں اس کے، اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی حق آتا ہے اس کے اوپر، اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی قرضہ آتا ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ وہ اس کا کرم مبذول ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے کہ وہ اکرم الاکرمین ہے، اس لیے انشاءاللہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا وہ اجر جس کا وعدہ انہوں نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ اس کے ساتھ کرو تو یہ احتسابن کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے کرم سے امید رکھتے ہوئے ثواب کی امید رکھو، اور جب یہ تصورات پیدا ہو جاتے ہیں جو میں نے عرض کیے، تو چاہے ظاہری اعتبار سے کیسے ہی نا تمام نظر آ رہی ہو عبادت، لیکن اس میں ایک کیف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر عبادت کے ساتھ بزرگوں نے فرمایا، مثلا جب وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ہاتھ دھوتا ہے بندہ تو ہاتھ سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وضو کیا کرو تو یہ سب سوچ کے کیا کرو کہ میں جب ہاتھ دھو رہا ہوں میرے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ جب یہ تصور کرو گے تو انشاءاللہ اس وضو کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا، لطف بھی آئے گا۔ جب مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو قدم ہر قدم پر سوچتے جاؤ، یہ ایک قدم اٹھایا انشاءاللہ میرا ایک گناہ معاف ہوا ہوگا، یقیناً میرا ایک درجہ بلند ہوا ہوگا، اگلا قدم اٹھایا یا اللہ اور قدم آپ بلند ہوا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بہت تیر مار لیا یہ قدم اٹھا کر، بلکہ اس لیے کہ ان کا کرم مبذول ہے اس عمل کے اوپر، اس چوٹے پوٹے عمل کے اوپر ان کا کرم مبذول ہے۔ تو بھائی یہ بکثرت کیا کرو، اور یہ جو ہے نا جینا کبھی بضاعت مزجات، یہ لمحے سے کہتے رہا کرو، یا اللہ یہ کھوٹی پونجی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، فاؤف لنل کیل و تصدق علینا انک خیر المتصدقین۔ یہ دعا کر لیا کرو ہر عبادت کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کرم فرمائیں گے۔ اب ایام تھوڑے سے باقی اور ہیں، عشرہ اخیرہ شروع ہونے والا ہے، تو نہ تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ بھئی حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، اب کیا ادا کریں کیا کریں، اور نہ یہ سوچ کر مایوس ہو کہ جو کر لیا وہ کیسے کہاں تک قبول ہوگا۔ کیے جاؤ، اپنی طرف سے کیے جاؤ، عمل بذات خود مقصود ہے، عمل بذات خود مقصود ہے، اس کے اندر ہونے والی کیفیات مقصود نہیں۔ دل لگ رہا ہو نہ لگ رہا ہو، خوشو بظاہر پیدا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن عمل میں لگے رہو، اپنے عمل کے اندر لگے رہو، جس کا کیسا ادا ہو رہا ہے۔ تو عشر اخیر آنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کرم کا اس کی امید رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد، اللہم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمار المستجيرين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے متعلقین احباب کو ہمارے گھر والوں کو اے اللہ اتقاء رمضان میں شامل فرما یا اللہ اتقاء رمضان میں شامل فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اتقاء رمضان میں شامل فرما یا رحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا مار المستجیرین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم رمضان کے اس مبارک مہینے میں اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے جو توفیق عطا فرما رہے ہیں اس پر اے اللہ اپنے شان کے مطابق اجر عطا فرما یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما اپنی رحمت پر نظر فرما کر اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمیں رمضان کے تمام فضائل و انوار و برکات جو آپ نے اس مہینے کے اندر رکھے ہیں یا سب عطا فرما دے یا اللہ کسی سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب عطا فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی یا اللہ عشر اخیرہ آنے والا ہے اس میں اے اللہ آپ نے جو اعمال مشروع فرمائے ہیں جن کو آپ نے ان عشر اخیرہ کے لیے مقرر فرمایا ہے یا اللہ ان کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے یا اللہ عشر اخیرہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب العالمین